الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ عزوجل حقائق کربلا واقعہ کربلا کے حقائق انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ ہیں کچھ سوالات انشاءاللہ عزوجل ہم کریں گے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اور مفتی صاحب سے اس کے جوابات بھی لیں گے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل حاضری دیں گے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب سب سے پہلا سوال ایک شعر کی مناسبت سے کرنا چاہوں گا بڑا معروف شعر ہے اور بالخصوص یہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور کربلا والوں کی یادیں تازہ ہوتی ہیں تو یہ شعر جو ہے زبان زد عام ہوتا ہے اور شعر کچھ یوں ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اس میں پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں اس وقت آپ سے کہ اس میں دوسرے مصرے میں کہا گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو معاذ اللہ اس کا اگر مفہوم مخالف لیں ہم تو وہ تو یہ بنتا ہے کیونکہ میں سوال کر رہا ہوں تو عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ پھر اسلام کو کیا فنا بھی ہوتا ہے کیا معاذ اللہ موت کی طرف بھی جاتا ہے تو اس کی کچھ وضاحت فرما دیں پہلے
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شعر میں بھی پڑھ دیتا ہوں
مرحبا
غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم
جی
رنگین سمراٹ خون سے رنگی ہوئی ہے
ٹھیک ہے
غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل
اللہ اکبر
بات دراصل یہ ہے کہ جنہیں دین کی حکمت و اسرار نہیں آتی
جی
وہ اس طرح کے اشعار پر اعتراض کرتے ہیں اور میں سن رہا تھا کہ کس صاحب نے اس پر اعتراض کیا ہوا تھا کہ یہ جناب کیا ہے اسلام کو مردہ پھڑی ہو گیا تھا جو امام حسین نے زندہ کر دیا ہے
جی یہی جو انہیں
صحابہ اکرام تو موجود تھے مسلمان موجود تھے واقعہ کربلا ہو گیا تو کیا ہو گیا
ٹھیک
تو گویا کہ شاعر کو یہ شعر نہیں کہنا چاہیے تھا
ٹھیک
اعتراض کرنے والے کا مقصد یہ ہے
جی یہ تخیل جو ہے وہ پسند نہیں آ رہا
کسی کو پسند نہیں آ رہا
جی
دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں
جی
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اللہ تعالی ہر صدی کے اختتام پر ایک شخص کو بھیجتا ہے جدد لہا دینہا جو دین کی تجدید فرماتا ہے تو کیا دین بوسیدہ ہو جاتا ہے جو تجدید ہوتی ہے
دین تو بوسیدہ نہیں ہوتا
تو تجدید کا کیا معنی ہے تجدید کا جو معنی وہاں اس حدیث کے اندر ہے واقعہ کربلا کے اندر اس سے کئی زیادہ اعلیٰ طریقے سے دین کی تجدید ہوئی ہے
ٹھیک ہے تر و تازہ ہوا ہے بڑا ہے
میں عرض کرتا ہوں معنی کیا ہے دیکھیے جو اسلام ہے
جی
اس کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں
ٹھیک
ایک اسلامی ریاست
صحیح
اور دوسری نظریاتی ریاست
ایک اسلامی ریاست دوسری نظریاتی ریاست
نظریاتی ریاست
اس کو پہلے تو اسی کو ڈیفائن کریں
اسلامی جو ریاست ہے کہ مسلمان خلیفہ ہو
ٹھیک ہے
قرآن و سنت کا نظام قائم ہو
ٹھیک ہے
یہ ایک اسلامی ریاست ہے
ٹھیک ہے
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد
جی
خال خال ہی ایسے افراد تخت نشین ہوئے
جی
حکمران بنے کہ جو مکمل طریقے سے جنہوں نے دین اسلام کو نافذ کیا ہو
ٹھیک
کہیں ان کے اپنے اعمال میں کمزوری رہی
صحیح
کہیں ان کے وزراء میں کمزوری رہی
ٹھیک ہے
کہیں نظام اس نوعیت کا رہا کہ بہت ساری کمزوریاں واقع ہوئی
ٹھیک
تو سلطنت کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں
صحیح
حکومتوں کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں. ترکی کی مثال لے لیجیے آپ کہ ترکی کے اندر کچھ سال پہلے تک
جی
ایک سیکولر حکومت واقع تھی.
ٹھیک.
اور اتاترک جب سے آیا اس نے اس شاعر اسلام پر پابندیاں لگوائی.
ٹھیک ہے.
یہاں تک کہ وہاں مساجد کے اندر
جی
عربی میں اذان نہیں ہو سکتی تھی.
اللہ اکبر.
عربی پر بین لگا دیا گیا.
ٹھیک.
لیکن نظریاتی ریاست زندہ رہی. مشائخ کرام نے,
ٹھیک,
علماء نے,
ٹھیک,
اہل اللہ نے,
ٹھیک,
سینہ بسینہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کو باقی رکھا. نسل در نسل وہ اسلام کی تعلیمات منتقل کرتے رہے.
جی.
اور جب جبر اور جفا کی پابندیاں دور ہوئیں تو ایسا نہیں تھا کہ ترکی نے باہر سے مؤذن منگوائے تھے جو اذان دیں, باہر سے قاری منگوائے ہوں جو قرات کی تعلیم دیں.
ٹھیک.
وہی سب کچھ موجود تھا.
ٹھیک ہے.
تو جو نظریاتی ریاست ہے اس کی ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ پر ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا گیا.
بالکل.
مطلب کہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے.
بالکل ایسے ہی.
کوڑے مارے جاتے تھے اور گدھے پر بٹھا کر بازار میں پھرایا جاتا تھا.
ٹھیک. جلیل القدر امام کو.
جلیل القدر امام ہے. اور کہا جاتا تھا کہو جو حاکم کہتا ہے وہی تم کہو.
جی.
آپ کہتے تھے جسے خبر نہیں ہے وہ بھی جان لے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے.
ٹھیک. جو حاکم چاہتا تھا وہ نہیں کہا.
نہیں کہا.
ٹھیک.
بالکل بھی نہیں کہا.
ٹھیک.
تو امام احمد بن حنبل نائب رسول تھے.
بالکل.
وہ اسلام کی نظریاتی ریاست کے پاسبان تھے.
ٹھیک.
نظریاتی ریاست کے سپاہی تھے.
ٹھیک.
اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جی
جب کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے.
جی. اسے یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کی تھوڑی توجہ کے لیے کہ ہماری جو اس وقت آپ کی جو گفتگو چل رہی ہے وہ ساری اسی شعر کے کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے.
شعر کے کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے. کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے. یزید کی حکومت ہے.
ٹھیک.
جو کہ فاسق ہے.
ٹھیک ہے.
فاجر ہے.
ٹھیک ہے.
شرابی ہے.
ٹھیک.
بے نمازی ہے.
ٹھیک.
اور قریب تھا کہ اس کے یہ اعمال, کیونکہ بہت ہی مجرم محاورہ ہے کہ لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں.
ٹھیک.
الناس والا دین الملوک.
بالکل.
اس کے یہ اعمال پبلک میں رائج ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور احادیث مبارکہ اس کی طرف اشارہ کر چکی تھی.
ٹھیک ہے.
کہ 60 ہجری کے بعد
جی
حدیث موجود ہیں.
جی بالکل.
بگاڑ آئے گا, بچوں کی حکومت ہوگی.
جی.
نمازیں ضائع کرنا لوگ شروع کر دیں گے.
ٹھیک.
جو بازار یزید نے گرم کیا تھا, لہو لائف کا جو ماحول بنایا تھا.
جی.
فسق و فجور کا جو رنگ اس کے اندر آیا اور وہ رنگ جو ریا میں پھیلنا شروع ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جی
اگر اپنی جان کی قربانی نہ دیتے, رخصت کا باب آپ کے لیے بھی موجود تھا.
ٹھیک ہے.
لیکن آپ نے عظیمت کے راستے کو اختیار کیا.
ٹھیک.
آپ نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے کر یزیدیت کے فلسفے کو ختم کر دیا.
ٹھیک. اس کو نیست و نابود کر
دیا. نیست و نابود کر دیا.
ٹھیک ہے. زندہ رہ کر بھی مر گیا مجھ سے.
جی ہاں. ورنہ وہ فلسفہ ترویج پاتا.
ٹھیک ہے.
آنے والے لوگ مزید بڑھ چڑھ کر فساق اور فجار واقع ہوتے.
ٹھیک ہے.
اور معاشرے کے اندر مزید بگاڑا تھا.
ٹھیک.
یہی وجہ ہے کہ یزید کو 3 سال سے زیادہ حکومت کا موقع نہ ملا. مطلب کہ
3 سال 7 ماہ,
3 سال 6 مہینے یا 7 مہینے.
جی.
ٹوٹل اس نے حکومت کی.
ٹھیک.
اس حکومت کے دوران اس نے بالخصوص واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کیا.
اللہ بالکل.
10,000 افراد وہاں شہید ہوئے.
اللہ.
خانہ کعبہ پر حملہ کیا. یعنی اتنے ظلم, یزید استیارہ ہے ظلم سے.
اللہ.
یعنی ایک طرف لفظ ظلم بولا جائے, دوسری طرف یزید بولا جائے
تو ہم مانا ہے.
تو ہم مانا ہے.
ٹھیک.
یعنی مانا تو یزید کا کچھ اور ہوگا.
جی جی جی.
لیکن وہ استیارہ بن چکا ہے.
تو آج کے دور میں اگر دیکھیں آپ کی بات ہی کی پوچھ میں کہ اگر مطلب ایک گالی بن گیا یزید, جو کسی کو اگر یزید کہہ دو یا یزیدیت سے منسوب کر دو تو وہ برا مانتا ہے اور بجا طور پر مانتا ہے.
بالکل. تو شاعر نے اپنے شعر میں یہ کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. کہیں بھی اگر اسلامی ریاست بھی ہو
جی
اور وہاں لبرلزم آ جائے,
ٹھیک ہے,
وہاں دین کے شاید سے منع کیا جانے لگے
جی,
وہاں دین پر چلنے سے منع کیا جانے لگے
جی,
تو جو علماء ہیں, جو مشائخ ہیں, جو اہل اللہ ہیں, وہ فلسفہ حسینیت پر عمل کرتے ہیں.
ٹھیک,
اب دیکھیے اکبر بادشاہ نے کیا کیا, اپنا ایک دین ایجاد کرنے کی کوشش
جی,
دین اکبری کے نام سے اس کو پھیلایا گیا.
بالکل,
مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے.
ٹھیک,
تو ہوتا یہ ہے کہ اسلام کی نظریاتی بنیادوں کا دفاع کرنے والے
جی
ظاہراً کمزور ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ظاہراً تعداد میں کم ہوتے ہیں, لیکن ان کی روحانی طاقت بہت مضبوط ہوتی ہے.
اور مطلب یہی دلوں پہ حکمرانی ہوتی ہے, انہی کی جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ افراد ہیں کہ جن کی مسلمانوں کے دلوں پہ حکمرانی ہوتی ہے؟
بلا شبہ ایسا ہی
ہے,
اور ایسی حکمرانی ہے
جی
کہ اگر یہ چلے بھی جائیں
جی,
دنیا سے پردہ بھی فرما جائیں
جی,
ان کی تعلیمات موجود رہتی ہیں, زندہ رہتی ہیں, ان کا نام موجود رہتا ہے
جی,
ان کا فلسفہ زندہ رہتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ آج تک زندہ ہے.
ٹھیک,
یزید کے فلسفے کی ہر دور میں مذمت کی گئی. پڑھیے کتاب محدثین نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, ائمہ مجتہدین نے, ہر دور کے اندر یزیدی فلسفے کی مذمت کی گئی, کسی نے اس کی مدح نہیں کی.
اور کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے یا ہم اس کی تائید کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, اس کا دفاع کرتے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے.
اکا دکا آ جاتے ہیں
جی
دفاع کرنے والے جو چھپ چھپ کر وار کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کھل کر یزید کی حمایت کرنے کی.
مصعب, گفتگو کیونکہ ہمارے پاس سوالات جو ہیں حقائق کربلا کے حوالے سے کافی سارے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ چند منتخب سوال میں کر لوں جلدی جلدی. اب ابھی جو آپ نے گفتگو کی اس میں جہاں اس شعر کی آپ نے وضاحت کری, یہاں اسی کے درمیان امام حسین کی عظمت اور کردار کی اور نظریاتی جو برتری ہے اس کو بھی آپ نے بیان کیا, اور یزید کی جو برے افعال ہیں, برا کردار ہے, اس کی جو گندگی ہے کردار کی, اس کو آپ نے بیان کیا یہاں پہ. تو ایک چیز یہ آتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ایک روایت پیش کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یزید کو بھی جو ہے نا اتنا برا, کم از کم اتنا برا نہ کہو, کیونکہ جو ہے نا اس کے لیے بھی مغفرت کا پروانہ آیا ہوا ہے, بارگاہ رسالت سے بشارت آئی ہے, اور وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا یہاں پہ اس کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے.
دیکھیے یزید کے سب سے پہلے میں اس کے ایمان پر بات کروں.
ٹھیک,
یزید کے ایمان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے
جی
کہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے.
ٹھیک ہے, امام اعظم کا موقف,
امام اعظم,
ٹھیک.
اچھا, وجہ کیا سکوت اختیار کرنے کی؟ اس کی طرف کچھ کفریہ اشعار منسوب ہیں.
ٹھیک ہے,
اچھا, ایک تو ان کے منسوب ہونے میں کچھ شبہ ہے.
ٹھیک ہے,
اور بعض ائمہ کے بارے میں یہ مطلب کہ کتابوں میں مذکور ہیں, ان اشعار کی وجہ سے انہوں نے یزید کی تکفیر کی ہے.
ٹھیک ہے, دائرہ اسلام میں شامل نہیں کیا,
لیکن امام اعظم نے سکوت فرمایا.
ٹھیک ہے,
اچھا, یہ وجہ نہیں ہے کہ اس نے معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے,
اہل بیت اطہار کو قتل کیا.
ٹھیک,
کفر کی یہ وجہ نہیں ہے.
ٹھیک,
کیونکہ قتل کرنا اعلیٰ درجے کا گناہ ہے,
گناہ عظیم
ہے.
ٹھیک,
لیکن کفر پھر بھی نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو ان اشعار کی وجہ سے یہ دو موقف سامنے آئے.
ٹھیک,
امام اعظم کا مذہب محتاط, وہ فرماتے ہیں ہم سکوت اختیار کریں گے.
ٹھیک ہے,
اس کے بارے میں, اس کفر کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے.
ٹھیک ہے,
اب بات رہی یزید کی فضیلت کی.
ٹھیک,
تو یہاں امام اعظم تو اس قول پر ہیں کہ ہم اس کے ایمان کے بارے میں, کفر کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے.
ٹھیک ہے,
اور فضیلت کا باب کیا امام اعظم کو نظر نہیں آیا؟
اللہ اکبر,
سوچنے کی بات ہے.
ٹھیک ہے, وہ تو ہیں بھی قریب زمانے,
امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آیا.
ٹھیک ہے,
وہ محدثین جنہوں نے ان احادیث کی شرح بیان کی ہے, انہوں نے واضح کیا اپنے موقف کو, کیا وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آیا؟
بالکل,
بات یہ ہے کہ کسی بھی حدیث میں یزید کا نام لے کر کہیں فضیلت بیان نہیں کی گئی.
ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یزید کا نام لے کر,
ایک بھی حدیث ایسی نہیں.
ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو کہا جاتا,
ایک روایت ہے.
ٹھیک ہے,
وہ روایت میں بیان کر دیتا ہوں.
ٹھیک,
حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابیاں ہیں, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی رشتہ بھی تھا ان کا.
ٹھیک, تعلق بھی ہے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بارہا ان کے گھر جانا ہوا.
ٹھیک,
ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھیں, یعنی یہ محرم تھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے.
ٹھیک,
بہت ان کا تفصیلی واقعہ ہے.
ٹھیک.
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو, میری امت کا پہلا لشکر جو بحری غزوہ اختیار کرے گا,
ٹھیک ہے, بحری جنگ میں جائے گا,
بحری راستہ اختیار کرے گا غزوے کے لیے, اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی.
ٹھیک.
حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے,
ٹھیک,
یا رسول اللہ انا فیہم, کیا میں بھی اس میں ہوں گی؟
اللہ ہوگا.
پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, انت فیہم. علم غیب دیکھیے آپ,
یہ بھی
بخاری شریف کی حدیث ہے.
ٹھیک
ہے. علم غیب دیکھیے آپ, پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, ہاں تم بھی اس میں ہوگی.
اللہ.
پھر فرمایا, اول جیش. اب اگلا حصہ وہ ہے جو ہمارے اصل مطلب سے متعلق ہے.
ٹھیک
ہے. اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر, میری امت کا پہلا گروہ جو سلطنت قیصر کے خلاف غزوہ کرے گا, مغفورن, اس کی مغفرت کر دی جائے گی.
ٹھیک.
یہ عرض گزار ہوتی ہیں, یا رسول اللہ انا فیہم, کہ اس غزوے میں میں شامل ہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا,
اس میں نہیں ہوں گی.
اللہ
اکبر.
یہ بھی علم غیب.
ٹھیک ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ کون کہاں مرے گا, کب مرے گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا.
اللہ اکبر.
جو پہلا غزوہ اختیار کیا گیا, جو پہلا غزوہ واقع ہوا, حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھیں. ساحل پر جب یہ اترنے لگے کشتی سے, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
جی,
آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کے زمانے میں پہلا بحری غزوہ بھیجا گیا.
یعنی وہ جو بشارت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دی,
وہ ایک اور چیز ہے, میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں.
جی.
پہلا غزوہ آپ نے اختیار فرمایا, یعنی سلطنت اسلامیہ کو وسیع کرنے کے لیے سمندروں پر جو کمن ڈالی گئی ریاست اسلامیہ نے, اس کے بانی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
یعنی مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو حدیث میں بشارت ہے,
میں عرض کر رہا ہوں, وہ دوسرا واقعہ ہے. اب حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہلے گروہ میں شامل تھی.
ٹھیک.
کہ جو سمندری راستے پر جنہوں نے سفر کیا, اور حمص کے اندر, آج کل اس کا کچھ اور نام ہے, روم کا یہ شہر ہے, وہاں جب کشتی سے اترنے لگے اور جانور پر چڑھتے ہوئے ان کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور یہ گر کر شہید ہو جاتی ہیں.
ٹھیک.
یہ شہید ہو جاتی ہیں تو اگلے غزوے میں شرکت کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا.
ٹھیک.
میں اب راوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. موقع ہی نہیں ملتا.
صحیح.
تو یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسرے غزوے میں شریک نہیں ہوگی.
اللہ.
دیکھیے علم غیب کا کیسا پہلو ہے.
اللہ.
اب آ جاتے ہیں دوسرے غزوے کے متعلق.
ٹھیک ہے. کہ اب یہ تو وہ غزوہ ہو گیا جس میں ام حرام شریک تھی.
اب اسی روایت میں دوسرے غزوے کا بتایا گیا, مدینہ قیصر, قیصر نصارہ کی سلطنت, روم, جو کہ پھیلا ہوا تھا بہت سارے ممالک پر, یعنی کہ یو کے بہت سارے ممالک اس میں شامل تھے, خاص طور پر ترکی سے ملے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. بڑا خطہ زمین تھا,
بڑا خطہ تھا.
ٹھیک.
اس کا سلطنت بھی حمص تھا.
ٹھیک.
ایک روایت یہ ہے, ایک روایت یہ کہ نہیں یہاں قسطنطنیہ مراد ہے.
ٹھیک.
اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مدینہ تو قیصر جو نصارہ کی سلطنت ہے, اس کا شہر جو ہوگا, اس کا جو دار الخلافہ ہوگا, اس میں جا کے غزوہ کرے گا, وہ مغفور ہے, اس میں کہیں یزید کا نام لکھا ہوا نہیں ہے. اب مسلمانوں نے یہاں کئی حملے کیے.
جی.
اب جواب دے رہا ہوں میں, یزید کی فضیلت کا جو استدلال کیا جاتا ہے, اس کے غلط ہونے پر دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں نے کئی حملے کیے, اور ایک حملہ سن 49 میں کیا, ایک 50 میں کیا, اور ایک سن 52 میں کیا. جس غزوے کے اندر یزید شریک تھا, وہ غزوہ سن 52 میں ہوتا ہے, اور
جی,
یزید اس کا امیر تھا, مطلب اس وقت یہ بادشاہ نہیں بنا تھا.
ٹھیک ہے.
دور حکومت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, اور اس غزوے کے اندر بڑے بڑے صحابہ شریک تھے.
ٹھیک.
حضرت ابن عمر, حضرت ابن عباس, اور بہت سارے جو قدر صحابہ اس میں شریک تھے.
ٹھیک.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا غزوہ وہاں جائے گا,
جی,
جو پہلا لشکر وہاں جائے گا وہ مغفور ہے. اور اس بات میں متعدد قسم کی روایات موجود ہیں کہ پہلا لشکر 49 میں پہنچا, ایک روایت یہ کہ 50 میں پہنچا, یعنی اس جس لشکر میں یزید شامل تھا اس سے پہلے بھی متعدد لشکر جانے کی روایتیں موجود ہیں.
جی,
تو یہ استدلال تو محتمل ہو گیا. دوسری روایت کہ جہاد یقینی طور پر ایک فضیلت کا حامل عمل ہے,
جی,
اور اس سے بڑھ کر عمل ہے دین اسلام میں داخل ہونا.
بالکل,
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا.
بالکل,
واضح الفاظ ہے نا, کسی کو شک نہیں ہے.
جی,
لیکن کوئی مسلمان ہو کر قتل و قتال کرتا ہے,
جی,
کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ مسلمان ہو کر ظلم و زیادتی کرتا ہے, کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟
ہوگا.
ہوگا, پھر اس کا کیا مطلب ہوا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت وہ اسلام لا رہا ہے,
جی,
آج سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے تھے وہ گناہ اسلام لانے کا جو عمل ہے وہ ختم کر دیتا ہے.
اللہ,
اسلام لانے کا جو عمل ہے وہ مٹا دیتا ہے. یہی معاملہ جہاد کا ہے کہ جب بندہ جہاد میں شامل ہوتا ہے تو اسے بہت سارے فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں, اور بطور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں شریک ہونے والے کے بارے میں فرمایا کہ شریک ہونے والے مغفور ہیں. اگر بالفرض یہ وہی غزوہ لے لیا جائے,
ٹھیک,
تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اس وقت تک جتنے گناہ تھے وہ معاف کر دیے جائیں گے,
ٹھیک,
لیکن اس کے بعد جو گناہ کیے گئے ان پر تو گرفت ہونی ہے. اور کیا وہ حدیث نہیں سامنے ان لوگوں کے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خاف اہل المدینہ ظلما, جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا,
اللہ,
انہیں ڈرایا, اخاف اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرائے گا, وعلیہ لعنت اللہ والناس اجمعین, اور اس پر لوگوں کی اور اللہ کی لعنت ہو.
اللہ,
تو کیا یزید کے حکم پر کیا کیا گیا؟ یزید کے حکم پر, یعنی مروان حاکم تھا مدینہ منورہ کا,
ٹھیک,
اس کا محاصرہ کیا گیا اور یزید نے کمک بھیجی. کمک کو یہ آرڈر کیا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر اہل مدینہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کا خون ان کا مال مباح ہوگا.
اللہ اکبر.
حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ ہیں, یہ وہی فضل ہیں جو عجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے.
اللہ,
جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہیں, بالآخر ایک بار ایک موقع پر تو پچھاڑ دیتے ہیں, بالآخر شہید ہوتے ہیں. بڑے بڑے جلال القدر صحابہ شہید ہوتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 1000 سے زیادہ صحابہ کرام اور کبار تابعین یہ اس مارک کے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے جو اہل مدینہ پر حملہ کیا گیا تھا,
جو یزید نے مسلط کی
یزید نے مسلط کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, کل مجموعی ملا کر 10,000 مسلمان شہید ہوئے. اور پھر جب وہ لشکر فتح یاب ہو گیا, مدینہ منورہ کو مباح کر دیا گیا, یعنی اس لشکر نے لوٹ مار کی اور یہ سمجھا کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے, عورتوں کی عزت پر حملے کیے گئے, مسلمانوں کی املاک پر حملے کیے گئے, یہاں تک کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہو سکی, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. تو جس نے یہ کیا, کیا یہ اس فضیلت کا حامل ہوگا؟ اہل مدینہ کو تکلیف دینے پر جو روایتیں, وہ روایتیں کہاں جائیں گی؟ بات یہ ہے کہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے آج سے پہلے اتنے گناہ ہوئے وہ معاف ہوتے ہیں, اس کے بعد جو کچھ کرے گا ان کا حساب ہوگا. اگر اس روایت کا مستدل مان لیا جائے یزید کی فضیلت, تب بھی ہمارا یہی جواب ہوگا اس وقت تک کے جو گناہ تھے وہ معاف ہوئے, اس کے بعد جو کچھ کیا اس پر اس کا مواخذہ ہونا ہے, اس کی گرفت ہونی ہے, وہ کسی فضیلت کا حامل نہیں ہے.
یہ روایت یا یہ حدیث جو ہے یہ یزید کو سترا اس حوالے سے نہیں کر سکتی کہ اسے سرٹیفکیٹ دے دے کہ بھائی اب جو دل چاہے اس نے کیا وہ سب معاف ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہے, اس کا دنیا میں بھی بھگتا آخرت میں بھی, بھگتنا ہوگا. مفتی صاحب ایک سوال میرے پاس ہے, وہ بہت اہم سوال ہے, وہ لیکن بعد میں کروں گا. پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں کرتا ہوں, کیونکہ شہادت امام حسین کا تذکرہ ہو ہی رہا ہے. یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ جب ہم شہادت امام حسین کی بات کرتے ہیں اور بالخصوص جب شہید کیا گیا, تو ان ظالموں نے سر مبارک کو, امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ نے جو سر مبارک تھا اس کو جدا کر لیا اور پھر اسے لے کر گئے. یہ تو اب آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو سر ہے, اس کے حوالے سے جو روایات ہیں بڑی مختلف ملتی ہیں ہمیں, کہ آپ کے جو سر انور کی تدفین ہوئی, آپ کے سر مبارک کو جو تدفین کی گئی اس کی, وہ کبھی کسی ملک میں, کسی شہر میں, کسی شہر, کسی ملک میں, مختلف روایات ملتی ہیں. تو اس میں تطبیق کیسے ہو, اس کو کیسے وہ کیسے کریں, ہینڈل کیسے کریں, کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے؟
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا جو جسد مبارک ہے
جی,
وہ تو بلا شبہ یعنی جو جس کو شہرت حاصل ہے
جی,
کربلا کے میدان میں مدفون ہے.
ٹھیک
ہے, اور میری حاضری ہوئی ہے وہاں پر کربلا کے میدان میں. اچھا, لوگوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب وہ نہر فرات کہاں ہے؟
ٹھیک ہے,
واقعی کربلا میں نہر فرات نظر نہیں آتی.
صحیح,
تو معاملہ یہ ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں, دریا اپنا راستہ چینج کر دیتے ہیں.
ٹھیک,
تو اس وقت دریا بہتا تھا وہاں پر, لیکن بعد میں اس نے راستہ چینج کر دیا,
اتنے
دور بہتا ہے. سر اقدس کے تعلق سے جو مختلف روایتیں ہیں ان میں تضاد نہیں ہے. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی یزید کی بربریت کا عالم دیکھیے آپ
جی,
کہ اس نے خانوادہ نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, بچوں کو شہید کیا اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, یعنی جنت کے جو سردار ہیں انہیں شہید کیا, نواسہ رسول ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کے جگر کے ٹکڑے ہیں. حضرت ام فضل فرماتی ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ
جی,
کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر لینے آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ جدا ہو کر میری جھولی میں آ جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بڑا اچھا خواب ہے, اور فرمایا کہ حسین پیدا ہوگا اور وہ تمہاری جھولی میں آئے گا.
اللہ,
اور یہی ہوا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کے گود میں آئے.
شہزادی کونین کے شہزادے جو ہیں ان کی گود.
تو اتنی بڑی فضیلت کے حامل امام حسین, آپ کو شہید کیا گیا, آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا, کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوئی
جی.
یعنی یزیدیت کیوں ظلم کا استعارہ ہے, یزیدیت کیوں دنیا کا کہہ سکتے ہیں آپ کو ظالم ترین سلطنت گزری ہے یا حکومت گزری ہے, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس سر اقدس کو گھمایا گیا لوگوں پر دہشت طاری کرنے کے لیے, اور یزید کی حمایت کریں, یزید کے خلاف نہ بولیں, آوازیں نہ اٹھائیں, اور اس کی حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہوں. سر اقدس کو گھمایا گیا, وہ یزید کے دربار میں لے جایا گیا, دمشق اس وقت دارالحکومت تھا, وہاں پر یہ سر دفن کیا گیا, ایک بکس میں تھا, دفن کیا گیا. پھر کچھ دن کے بعد پھر جو ظلم و ستم کا جذبہ تھا وہ ان کا بیدار ہوتا ہے, پھر مدائن لے جایا جاتا ہے. مدائن عراق میں ہے, بغداد شریف سے کوئی 80 یا 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں مزار ہے, تو وہاں لے جایا گیا تاکہ لوگوں پر روب تاری ہو, وہاں دفن کیا گیا کچھ عرصے. پھر اسقلان فلسطین کا علاقہ ہے, اسقلان امام ابن حجر اسقلانی اسی سے کہلاتے ہیں, اسقلان میں یہ مدفون رہا اور ایک عرصے تک مدفون رہا. جب صلیبی جنگ واقع ہوتی ہے اور جو نصارہ تھے وہ فلسطین کی طرف بڑھتے ہیں, بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں, تو یہاں مصر کے اندر بڑی مضبوط حکومت تھی انتظامی اعتبار سے, تو اہل مصر نے یہ سوچا کہ بے حرمتی نہ کریں, تو انہوں نے سر اقدس کو نکال کر وہ مصر لے گئے اور مصر میں جا کر اسے دفن کیا. اب مصر کی ہسٹری اور تاریخ یہ ہے, اہل مصر مولد حسین مناتے ہیں اور وہ اس دن نہیں مناتے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کا دن ہے, بلکہ وہ اس دن مناتے ہیں کہ جو آپ کے سر اقدس مصر میں آنے کا دن ہے. یعنی سر اقدس جس دن مصر میں آیا وہ اس دن کو بڑا ایک اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں کہ مصر کو یہ شرف حاصل ہوا. خیر وہ کسی اور مقصد کے لیے لے کر آئے تھے. اب کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ سر اقدس مصر میں جہاں مدفون ہے, جہاں قبر انور بنائی گئی ہے, وہ ہے بھی یا نہیں ہے.
ٹھیک,
تو ایک بہت بڑے بہت نامور عالم ہیں عرب کے, بہت نامور, یعنی میں نہیں سمجھتا کہ وہ میڈیا پر بیٹھ کے اتنی بڑی بات کریں گے. انہوں نے ایک کتاب کا ریفرنس دیکھ کر بتایا کہ جامعۃ الازہر کے اندر ایک مرتبہ اس واقعے پر تحقیق ہوئی. اب وہ اس کتاب میں ہوگا کہ انہوں نے کتاب شیخ ابراہیم زکی کی کتاب کا حوالہ دیا, اس میں یہ بات مذکور ہے کہ جامعہ الازہر کے اندر اس واقعے کی تحقیق ہوئی کہ آیا واقعی یہاں سر اقدس مدفون ہے یا نہیں ہے. کہیں یہ تو نہیں کہ کوئی مصنوعی قبر بنائی ہوئی ہو. تو پوری ایک کمیٹی وہاں جاتی ہے, جب کھولا جاتا ہے تو سر اقدس اور وہ صندوق وہاں موجود ہوتا ہے.
اللہ,
تو یہ پوری یوں تحقیق جو ہے جو کچھ پڑھنے اور سننے کو ملی وہ میں نے عرض کی ہے.
سر, تو بالکل, یعنی میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑی مفید بھی ہے اور بڑی نئی اور مستند معلومات آپ کو ملی ہے, اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی اس سے بالکل کچھ اوپر ہی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں, اللہ نے چاہا زندگی رہی, مدنی چینل کا آپ کا ساتھ رہے گا, یوں ہی سلسلے ہوتے رہیں گے. مفتی صاحب سے میں ابھی پیچھ کی
ویسے
عرض بھی کر دیتا ہوں,
ہمارے اصل موضوع برباد نہیں ہو پائی.
جی,
واقعہ کربلا کے حقائق دو چار جملے میں عرض کر دیتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے جو حقائق ہیں وہ تو بہرحال علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا وجوہات بنی, اور یقینی طور پر بہت ساری مستند کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اصل چیز ہے کہ اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے.
جی,
اس واقعے سے سب سے پہلے تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے, یعنی نہ وہ انسانیت کی تمیز کرتا ہے, نہ وہ شرف کی تمیز کرتا ہے, نہ وہ فضیلت کی تمیز کرتا ہے. دیکھیے, یزید اندھا ہو گیا تھا, اس نے نواسہ رسول ہونے کا لحاظ نہیں رکھا, اس نے خاندان نبوت کا لحاظ نہیں رکھا, اس نے بچوں کا لحاظ نہیں رکھا, اس نے بیماروں کا لحاظ نہیں رکھا. تو بعض اوقات انسان کے اندر اسی طرح کا جو ہے نا جبر آ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے. تو یہ واقعہ جہاں مظلومیت امام حسین اور آپ کے شرکا کی جو مظلومیت ہے اس کی خبر دیتا ہے, وہی یہ بتاتا ہے کہ جو جابر حکمران ہے, صرف حکمران جابر نہیں ہوتا, کوئی بھی شخص جابر ہو سکتا ہے. اب دیکھیں, لوگ ڈکیتیاں مارتے ہیں, تھوڑے سے پیسے کے لیے قتل کر دیتے ہیں, تھوڑے سے مزاحمت ہوئی قتل کر دیں گے.
بالکل,
تو ظلم جو ہے اس کا انجام وہی ہونا ہے جو یزید اور اس کے رفقا کا ہوا. ظلم کرنے والوں کو یزید کا انجام یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا کیا انجام ہوا, اس سے عبرت حاصل کریں. آج امام حسین زندہ ہیں, آپ کا فلسفہ زندہ ہے, آپ کی سوانح زندہ ہے, آپ کی سیرت زندہ ہے, آپ کے واقعات زندہ ہیں, لیکن یزید کی سیرت کہاں گئی؟ اس کی تو حکومت 3 سال نہ چل سکی.
جی,
3 سال کے بعد
زوال شروع,
نست و نابود ہو گیا, اس کے ساتھیوں نے اسے قتل کیا. تو بات یہ ہے کہ ظلم کبھی قائم نہیں رہ سکتا. ظلم وقتی طور پر آتا ہے, وقتی طور پر کسی کو منصب ملتا ہے, عہدہ ملتا ہے, کوئی ایسی بڑائی مل جاتی ہے, کوئی ایسی برتری مل جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اندھا ہو گیا ہوں. نہیں, ظلم کرنے سے ڈرنا چاہیے. ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. ظالم دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے, آخرت میں بھی رسوا ہوگا.
دیکھتے رہیے مدنی چینل, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.